اس گفتگو کے نتیجے میں ایک نئی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح تم قدریہ فرقے پر اس کے اس عقیدے کی بنا پر نقیر کر سکتے ہو کہ شر کا منبع ذات باری تعالی نہیں ہے، اسی طرح وہ تمہارے اس عقیدے پر انکار کریں گے کہ خیر و شر کا سرچشمہ باری تعالی کی ذات ہے، اور یہ کہ آخرت میں باری تعالی کا دیدار ہوگا، کیونکہ مبتدعانہ خیالات رکھنے والے تمام فرقے اپنے معتقدات کی صداقت اور حقانیت کا یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو بدعتی سمجھتے ہیں جن کے عقائد و خیالات ان کے عقائد و خیالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ قدریہ غیر قدریہ پر اور غیر قدریہ قدریہ پر اعتراضات کرنے لگیں تو احتساب کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ اس تعارض کی بنا پر ہماری رائے یہ ہے کہ احتساب کرنے سے پہلے اس شہر کا جائزہ لے لیا جائے جہاں بدعت ظاہر ہوئی ہو۔ اگر بدعت کو معمولی پذیرائی ملی ہے، عام طور پر لوگ سنت پر قائم ہیں، تو محتسب کو سلطان کے بغیر بھی احتساب صاحب کی اجازت ہے، اور اگر بدعتی تعداد میں زیادہ ہو تو سلطان کی اجازت کے بغیر احتساب نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اعتراض کرنے میں اختلاف اور محاذرائی کا اندیشہ ہے۔ اگر سلطان حق پر ہے اور اس نے اہل بدعت کی سرکوبی کے لیے کسی شخص کو متعین کیا ہے تو اسی کو احتساب کرنا چاہیے، اور اس کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر دوسرے کو احتساب کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمام منکرات کے مقابلے میں بدعت پر احتساب کرنا زیادہ اہم ہے، لیکن اس میں ان شرائط کی رعایت ضروری ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں تاکہ محاذرائی نہ ہو، اعتراض و انکار کے نتیجے میں فتنے کی آگ نہ بھڑکے۔ ہاں، اگر سلطان کی طرف سے ہر اس شخص کے خلاف انکار کی عام اجازت کا اعلان ہو جو باری تعالی کی رویت کا انکار کرتا ہے، کلام الہی کو مخلوق بتلاتا ہے اور باری تعالی کے لیے صورت اور جسم ثابت کرتا ہے، تو بلا شبہ عام لوگوں کو احتساب کرنا چاہیے، اس صورت میں محاذرائی کا امکان کم ہے۔ تیسرا رکن محتسب الیہ۔ احتساب کا تیسرا رکن محتسب علیہ ہے جس پر احتساب کیا جائے۔ محتسب علیہ کے اندر ایسی صفت کا پایا جانا شرط ہے کہ فعل ممنوع اس کے حق میں منکر ہو جائے۔ اس صفت کا ادنا معیار یہ ہے کہ وہ انسان ہو، مکلف ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر بچہ شراب پی لے تو اسے منع کیا جائے گا اور اس کا احتساب کیا جائے گا، حالانکہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا اور اسی اعتبار سے وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ محتسب علیہ کے اندر امتیاز کرنے اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو۔ چنانچہ اگر کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت سے یا کسی جانور سے زنا کرے تو اسے روکا جائے گا، حالانکہ پاگل قوت تمیز سے محروم ہوتا ہے۔ البتہ بعض افعال واقعتاً پاگل کے حق میں منکر نہیں ہوتے، جیسے نماز اور روزہ ترک کرنا۔ یہاں ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے جن کی روح سے مقیم مریض اور مسافر کے لیے نماز اور روزے کے متعلق تندرست اور مقیم سے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف اس صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے جس سے محتسب علیہ کو انکار سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ حیوان کی شرط لگانے کی وجہ۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے، انسان ہونے کے بجائے یہ شرط لگا دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ حیوان ہو، اس لیے کہ اگر کوئی جانور کھیتی باڑی کو تباہ کرے تو ہم اسے بھی منع کریں گے، جس طرح مجنون کو زنا اور جانور کے ساتھ جمع کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کو منع کرنے کا نام احتساب رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ احتساب اللہ کے حق کی خاطر کسی منکر سے منع کرنے کا نام ہے، تاکہ منع کیا جانے والا شخص اس امر منکر کے ارتکاب سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ مجنون کو زنا سے اور بچے کو شراب سے منع کرنے کی وجہ حق اللہ ہی ہے۔ اگر انسان کسی کی کھیتی تلف کرے تو اسے کھیتی والے کے حق کی وجہ سے بھی منع کیا جائے گا اور اللہ کے حق کی بنا پر بھی، اللہ کے حق کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کا فعل معصیت ہے، اور کھیتی والے کے حق کی بنا پر اس لیے کہ وہ کھیتی اس کی ملکیت ہے۔ یہ دونوں حق دو علتیں ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ اس کی اجازت سے کاٹ ڈالے تو یہ فعل حق اللہ کی وجہ سے، حق اللہ کی وجہ سے معصیت ہوگا اور اسے منع کیا جائے گا، لیکن ہاتھ والے کا حق ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس نے اجازت دی ہے۔ جانور کو بھی منع کیا جائے گا۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جانور کو کھیت سے باہر نکالنے کا مطلب اسے منع کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہے۔ اس لیے اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو اسے مردار کھانے یا شراب کے برتن میں منہ ڈالنے سے بھی منع کیا جاتا، کیونکہ یہ چیزیں بھی منکر ہیں، حالانکہ شکار کے کتوں کو مردار کا گوشت کھلانا جائز ہے۔ اگر ہم کسی مشقت کے بغیر مسلمان کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں یا اسے ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر اوپر سے کسی شخص کا گھڑا گرے اور نیچے عین گھڑے کے مقابل میں کسی دوسرے شخص کی بوتل رکھی ہوئی ہو تو بوتل کو پھوٹنے سے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا مقصد بوتل کی حفاظت ہے، نہ کہ گھڑے کو گرنے سے منع کرنا۔ اسی طرح ہم پاگل کو جانور سے زنا کرنے اور بچے کو شراب پینے سے روکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا مقصد اس جانور کو بچانا ہے یا شراب کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ ہم پاگل اور بچے کی حفاظت کا قصد کرتے ہیں کہ یہ انسان ہیں، انسان محترم ہوتا ہے۔ یہ دقیق لطائف ہیں، انہیں اہل تحقیق ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی غفلت نہ کرنی چاہیے۔ پاگل اور مجنوں کے سلسلے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا انہیں ریشم پہننے سے بھی روکا جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہم اسی کتاب کے تیسرے باب میں دیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان کے مال کی حفاظت۔ مسلمان کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کھیت میں جانور گھسے ہوئے ہوں اور اس کی کھیتی کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو دیکھنے والے پر ان جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنا واجب ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو رہا ہو اور دوسرا شخص اسے ضائع ہونے سے بچا سکتا ہو تو اس پر اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا واجب ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ ایک سخت مشقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کے لیے دوسروں کا اسیر ہو کر رہ جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ واجب نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص پر بھی احتساب واجب نہ ہونا چاہیے جو کسی دوسرے شخص کا مال غصب کر رہا ہو، کیونکہ جس طرح ضائع ہونے سے بچانے میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اسی طرح غاصب کو غصب سے روکنے میں بھی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ایک دقیق اور غامض بحث ہے۔ مختصر اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جسمانی تعب اور مالی نقصان کے بعد اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے مسلمان بھائی کا مال ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر بے شمار حقوق ہیں، ان میں ایک حق مسلمان کے مال کی حفاظت بھی ہے۔ جسمانی مشقت اور مالی نقصان کے بغیر حفاظت کرنا اس حق کا ادنا درجہ ہے۔ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اتنا حق بھی نہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا تو وہ اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کر لے؟ ہمارے نزدیک اس حق کا وجوب سلام کا جواب دینے کے وجوب سے زیادہ موقد ہے، کیونکہ سلام کا جواب نہ دینے سے اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی ایذا کسی کے مال کی حفاظت نہ کرنے سے ہوتی ہے۔ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کا مال زبردستی چھین لیا گیا ہو اور کسی دوسرے کے پاس غاصب کے خلاف کوئی ایسی شہادت موجود ہو جس کے نتیجے میں چھینا ہوا مال واپس مل سکتا ہو، تو اس پر شہادت دینا واجب ہے۔ اگر شہادت دینے سے گریز کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ جس طرح شہادت ضروری ہے، اسی طرح حفاظت بھی ضروری ہے، بشرط یہ کہ شہادت دینے والے اور حفاظت کرنے والے کا کوئی جسمانی یا مالی ضرر نہ ہو۔ ہاں، اگر حفاظت یا شہادت کے نتیجے میں اپنی جان، مال یا جاہ میں کسی ضرر کا اندیشہ ہو تو یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح دوسرے کے حق کی رعایت ضروری ہے، اسی طرح اپنے نفس، جاہ اور مال کے منافع کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اس سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوسرے کی منفعت کے لیے اپنی منفعتیں قربان کر دے، البتہ ایثار کر سکتا ہے، ایثار مستحب ہے، اور مسلمانوں کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا عبادت ہے۔ چنانچہ اگر جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنے میں مشقت ہو تو اس سلسلے میں کسی قسم کی جدوجہد کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر مالک کو جگہ دینے یا اسے آگاہ کر دینے سے کام چل سکتا ہو تو اس میں بخل نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بظاہر کوئی مشقت نہیں ہے۔ قدرت کے باوجود مالک کو آگاہ نہ کرنا یا نیند سے بیدار نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص قاضی کے سامنے شہادت نہ دے۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ سلسلے میں کمی اور زیادتی کی بنیاد پر کسی ایک جانب کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ مثلا اگر جانور کو روکنے میں روکنے والے کا ایک درہم ضائع ہوتا ہے جبکہ نہ روکنے میں کھیت والے کا بہت کافی نقصان ہے، تو روکنے کو ترجیح دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کھیت والا اپنے 1000 درہم کی حفاظت کا حق رکھتا ہے، اسی طرح روکنے والے کو بھی اپنے 1 درہم کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اس صورت میں یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ نقصان والے کو ترجیح ہوگی؟ البتہ اگر کسی کا مال معصیت کی راہ سے، مثلا غضب کے ذریعے یا کسی کے مملوک غلام کو قتل کرنے کی صورت میں ضائع جا رہا ہو تو منع کرنا واجب ہے، اگرچہ اس میں کچھ مشقت بھی ہو، اس لیے کہ معصیت کی وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصیت اور منکرات کا راستہ مسدود کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ اس لیے حقیقی اطاعت نفس کی مخالفت ہے، اور مشقت کا حاصل نفس کی مخالفت ہی ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کی مالی اور جسمانی مشقت برداشت کرے۔ اس میں وہی تفصیل ہے جو اس باب کے آغاز میں ہم نے ذکر کی ہے۔ لقطے کی حفاظت کا مسئلہ، لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز کے اٹھانے کی بحث بھی ہمارے مدعا سے مناسبت رکھتی ہے، اس لیے ہم اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ پڑی ہوئی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں، جبکہ اٹھانے میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے اور نہ اٹھانے میں اتلاف ہے؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا شافی جواب یہ ہے کہ اگر لقطہ کسی ایسی جگہ پڑا ہوا ہو کہ وہاں سے اٹھانے کی صورت میں ضائع یا مالک تک نہ پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کسی مسجد یا رباط میں پڑا ہوا ہو اور جو لوگ ان جگہوں پر مقرر ہوں وہ ایماندار ہوں، ہاں اگر اس کے ضائع ہونے کا احتمال ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اٹھانے میں مشقت ہے یا نہیں۔ اگر مشقت ہے، مثلا یہ کہ لقطہ کوئی جانور ہے جسے اٹھا کر لے جانے میں بھی دشواری ہے اور اس کا دانہ چارہ کرنے اور باندھنے میں بھی پریشانی ہے، اس صورت میں بھی اٹھانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ لقطہ اٹھانا مالک کے حق کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے، اور اس کا حق اس لیے ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور انسان محترم ہوتا ہے، مگر انسان ہونے کی خصوصیت تنہا مالک ہی کو حاصل نہیں ہے بلکہ ملتق ساقط یعنی لقطہ اٹھانے والا بھی اس خصوصیت میں اس کا شریک ہے. جس طرح مالک کا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، اسی طرح ملتقط کا حق یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی حفاظت میں کوئی مشقت نہ اٹھائے. ایسے لقطے کے متعلق اختلاف ہے جس کے اٹھانے میں حفاظت اور سال بھر تک مالک کی واپسی کے انتظار میں اعلان کرنے کے علاوہ کوئی مشقت نہ ہو. مثلاً وہ افتادہ چیز سکے سونا مثلاً وہ افتادہ چیز سکے سونا یا قیمتی کپڑا وغیرہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال تک اعلان کی شرط کی بجا آوری اور امانت کے تقاضوں کی تکمیل کا مرحلہ بھی کچھ کم دشوار گزار نہیں ہوتا. اس صورت میں بھی لقطہ اٹھانا لازم نہ ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص تبرو کرے اور بنیت ثواب اٹھا لے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی تاکید کے پیش نظر یہ مشقت انتہائی معمولی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں گواہی دینے کی مشقت برداشت کرتا ہے. اگر مجلس قضا کسی دوسرے شہر میں ہو تو گواہی کے لیے سفر کی مشقت برداشت کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے. ہاں اگر مدعی پر احسان کرنا چاہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر قاضی کی عدالت اس کے مسکن سے قریب واقع ہے تو اسے جانے سے گریز نہ کرنا چاہیے. ادائے شہادت اور ادائے امانت کے مقابلے میں چند قدم کی مسافت طے کرنے کی مشقت شمار نہیں ہوتی. ہاں اگر عدالت شہر کے دوسرے کنارے پر ہو اور دوپہر کے وقت سخت گرمی کے عالم میں اتنی دور جانا مشکل ہو تو یہ صورت اجتہاد اور غور و فکر کی محتاج ہے، کیونکہ غیر کے حقوق کی حفاظت سے ہونے والا ضرر کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی. ان دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا جا چکا ہے. درمیانی درجے کے ضرر میں کشمکش رہتی ہے اور مبتلا بہ شبہات میں گھرا رہتا ہے. یہ وہ قدیم شبہات ہیں جن کا ازالہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے طرفین کے متشابہ اجزاء میں فرق کیا جا سکے اور درمیانی مدت کو کسی ایک طرف قلت یا کثرت سے ملحق کیا جا سکے. البتہ اہل تقوی اس طرح کے امور میں اپنے نفس کا خیال رکھتے ہیں. وہ شکوک و شبہات کی خاردار واد میں قدم رکھنے اور خود کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے بجائے یقینی امور پر عمل کرتے ہیں. چوتھا رکن احتساب. احتساب کا چوتھا رکن نفس احتساب ہے. اس کے کئی درجے اور متعد آداب ہیں. آنے والے صفحات میں پہلے احتساب کے درجات کا ذکر ہوگا، پھر آداب بیان کیے جائیں گے. احتساب کے درجات. ان درجات کی اجمالی ترتیب یہ ہے کہ اولاً امر منکر تلاش کرے، پھر آگاہ کرے، اس کے بعد واعظ و نصیحت کرے، پھر برا بھلا کہے، بعد ازاں اس منکر کا ہاتھ سے ازالہ کرے، اس کے بعد مارنے کی دھمکی دے، پھر مار پیٹ سے کام لے، پھر ہتھیار اٹھا لے، اور آخر میں عوان و انصار کے خلاف متحد کر دے. یہ نو درجات ہیں. اب ہم ہر درجے کا حکم الگ الگ بیان کرتے ہیں. پہلا درجہ تعارف. تعارف سے ہماری مراد یہ ہے کہ منکر کی ٹوہ کی جائے اور ایسی علامات تلاش کی جائیں کہ جن سے منکر کا وجود ثابت ہو. شریعت نے تعارف سے منع کیا ہے کیونکہ تعارف در حقیقت تجسس سے عبارت ہے. کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دیواروں سے کان لگائے اور گھر کے اندر بجنے والے باجوں کی آوازیں سننے کی کوشش کرے. یا کسی راستے سے گزرتے ہوئے زور زور سے سانس لے اور بتکلف سننے کی کوشش کرے کہ کسی گھر سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، یا زیر دامن رکھی ہوئی چیز پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ وہ ساز یا شراب تو نہیں ہے، یا کسی شخص کے متعلق اس کے پڑوسیوں سے معلومات حاصل کرے۔ البتہ اگر دو عادل و سقہ افراد کسی استفسار کے بغیر خود یہ بتلائیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب پیتا ہے یا اس کے گھر میں شراب ہے جسے اس نے پینے کے لیے تیار کی ہے، تو محتسب کو بلا اجازت اندر داخل ہونا ایسا ہے جیسے منکر سے روکنے کے لیے کسی شخص پر ضرب لگانا۔ اور اگر دو غلام یا ایک عادل یا دو لوگ جن کی نہ شہادت قبول ہے اور نہ روایت یہ خبر دیں تو ان کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے میں تامل ہے، بہتر یہی ہے کہ داخل نہ ہو، کیونکہ اس کا حق ہے کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں قدم نہ رکھے، اور مسلمان کا حق ثابت ہونے کے بعد اس وقت تک ساقط نہیں ہوتا جب تک دو معتبر اشخاص اس کے خلاف گواہی نہ دیں۔ روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی کہ مشاہدات کا چھپانا ذنیات کی اشاعت سے بہتر ہے۔ دوسرا درجہ تعریف۔ بعض اوقات منکر کا ارتکاب جہالت کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی مرتکب یہ نہیں جانتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر اسے اپنے فعل کی قباحت کا علم ہو جائے تو ہرگز اس کا اعادہ نہ کرے، جیسے بعض دیہاتی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی جہالت اور لا علمی کی بنا پر رکوع و سجود اچھی طرح نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اگر ایسا ہوتا تو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتے، خامخواہ وضو وغیرہ کی مشقت کیوں اٹھاتے؟ یہ سادہ لو ہیں اور علم سے محرومی کے باعث مسائل کا صحیح علم نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو نرمی کے ساتھ آگاہ کر دینا چاہیے۔ نرمی کی ضرورت اس لیے ہے کہ کسی کو صحیح مسئلہ بتلانا دراصل اس کی طرف جہالت اور حماقت کی نسبت کرنا ہے، اور یہ نسبت انتہائی توہین آمیز تصور کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو جہالت کی طرف اپنی نسبت پر راضی ہو جائیں، خاص طور پر شرعی امور سے جہالت کا تانا ان کے لیے نشتر سے کم نہیں ہوتا جب انہیں خطا سے آگاہ کیا جاتا ہے اور حق بات بتلائی جاتی ہے تو غصہ سے بھڑک اٹھتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کی جہالت کا عیب عیاں نہ ہو جائے۔ انسانی طبائع جہالت کا عیب چھپانے پر ستر چھپانے سے زیادہ حریص ہیں، اس لیے کہ جہالت نفس کا عیب ہے اور اس عیب کے حامل شخص کو مطعون کیا جاتا ہے، اور شرمگاہوں کی برائی جسم کا عیب ہے، نفس بدن سے اشرف ہے اس لیے اس کا عیب بھی برا ہے۔ علاوہ ازیں بدن کے عیوب پر ملامت نہیں کی جاتی کیونکہ جسم باری تعالی کی تخلیق ہے، بندے کے اختیار میں نہ حسن ہے نہ قباح، جبکہ جہالت کا عیب دور کرنا اور نفس کو زیور علم سے آراستہ کرنا اختیاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو اس کے جہل سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جب اس کی طرف علم کی نسبت کی جاتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دوسروں پر اپنے علم کے اثرات محسوس کر کے بڑی لذت پاتا ہے۔ بہرحال کسی شخص کو اس کے جہل سے آگاہ کرنا کیونکہ ایزا کا باعث ہے، اس لیے محتسب کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے کر اس کی جہالت کا علاج کرے۔ مثلا ان دیہاتیوں کو بتلایا جائے کہ کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا، ہم خود بھی نماز کے مسائل و احکام سے ناواقف تھے، علماء نے یہ مسائل ہمیں بتلائے، شاید آپ لوگوں کے گاؤں میں کوئی عالم نہیں نہیں ہے، یا عالم تو ہے مگر صحیح مسائل بتلانے سے قاصر ہے۔ آپ ابھی نماز میں رکوع و سجود میں عجلت کر رہے تھے، حالانکہ نماز کی شرط یہ ہے کہ رکوع و سجود اطمینان سے کیے جائیں۔ تعریف میں نرمی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح کسی مسلمان کا امر منکر پر اصرار کرنا حرام ہے، اسی طرح ایزا پہنچانا بھی حرام ہے۔ کسی عقل مند سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خون کو خون سے یا پیشاب سے دھونے کی کوشش کرے گا۔ منکر پر سکوت کے خطرے سے بچنے کے لیے مرتکب کو بلا ضرورت سختی سے آگاہ کرنا اور ایزا پہنچانا خون کو خون سے دھونے کے مترادف ہے، حالانکہ خون کی نجاست خون سے زائل نہیں ہوتی بلکہ پانی سے دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی امور میں غلطی کرے اور تم اس غلطی پر مطلع ہو جاؤ تو رد کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اہانت برداشت نہ کر پائے اور تمہارا دشمن بن جائے۔ البتہ اگر کسی قرینے سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ تمہاری رہنمائی کی قدر کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو غلطی کا اعتراف کرنے اور آگاہ کرنے والے کے شکر گزار ہوں۔ تیسرا درجہ واعظ و نصیحت۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کی جائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ یہ درجہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منکر کو منکر سمجھ کر کریں اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہمارا عمل منکر ہے اس پر اصرار کریں، جیسے وہ شخص جو شراب، ظلم یا مسلمانوں کی غیبت پر مداومت کرتا ہو، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ شریعت نے ان تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے شخص کو اولاً واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے اور وہ روایات سنانی چاہیے جو اس کے فعل کی مذمت و وعید پر وارد ہوئی ہیں۔ نیز اسے اکابرین سلف اور بزرگان دین کی حسن سیرت اور مثالی کردار کے واقعات بھی سنانے چاہیے تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے اور خود بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرے۔ واعظ و نصیحت کا یہ عمل انتہائی شفقت اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے، سختی اور ناراضگی اس کی افادیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ عاصی کو رحم کی نظروں سے دیکھے اور اس کی معصیت کو اپنے حق میں مصیبت خیال کرے، اس لیے کہ تمام مسلمان یک جان واحد نفس ہیں۔ یہاں ایک بڑی مہلک آفت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور وہ آفت یہ ہے کہ بہت سے اہل علم کسی کو برائی سے آگاہ کرنے کے عمل میں اپنے لیے علم کی عزت اور دوسرے کے لیے جہل کی ذلت کا احساس رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ محض اس لیے غلطی پر متنبع کرتے ہیں یا واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے لیے علم کے شرف کا اظہار ہو اور دوسرے کے لیے جہالت کی ذلت ثابت ہو۔ اگر واعظ و نصیحت کا مقصد غرور علم ہو تو یہ منکر فی نفسی ہی اس منکر سے زیادہ قبی ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے احتساب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دوسرے کو بچانے کے لیے خود کو آگ میں جلا ڈالے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، بڑی لغزش اور زبردست گمراہی ہے۔ اس طرح کے لوگ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کی معرفت عطا کر دے اور اپنے نور ہدایت سے ان کی چشم بصیرت وا کر دے۔ دوسروں پر حکم چلانے میں نفس کو دو وجہوں سے بڑی لذت ملتی ہے، ایک علم کے فخر کی وجہ سے اور دوسرے حکومت کے غرور سے۔ اس طرح کے مقاصد رکھنے والے لوگ ریا اور نام و نمود کے طالب ہوتے ہیں، یہ ایک مخفی خواہش ہے جس کا مقتضی شرک خفی ہے۔ یہاں ہم ایک معیار بتلاتے ہیں، محتسب کو چاہیے کہ وہ اس معیار کے مطابق اپنے نفس کی آزمائش کرے، یعنی یہ دیکھے کہ اسے اپنے واسطے سے دوسرے کی اصلاح پسند ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس نیک کام کے لیے آگے بڑھے اور احتساب کرے، یا منکر خود بخود دور ہو جائے، کسی احتساب کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر احتساب کا عمل اس کے نفس پر شاق گزرتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی دوسرا اس منکر کا ازالہ کرے، تو احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ اس احتساب کا محرک دین ہے۔ لیکن اگر دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش پوشیدہ ہو کہ اس منکر کا ازالہ میں کروں اور گناہگار کو اس کے گناہ پر تنبیہ کا فریضہ میں ادا کروں، تو اس کے حق میں ترک احتساب بہتر ہے، کیونکہ وہ احتساب کو شہرت و عزت کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خود اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایسے ہی دنیا دار محتسبین کو خطاب ہوا ہے کہ اے ابن مریم، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر وہ تیری نصیحت قبول کر لے تو لوگوں کو نصیحت کر، ورنہ مجھ سے حیا کر۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو امراء و حکام کے پاس جائے اور انہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے کوڑے نہ لگیں۔ عرض کیا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی گردن پر تلوار نہ رکھ دی جائے۔ عرض کیا وہ اس اندیشے سے بے نیاز ہے۔ فرمایا مجھے اس کے بارے میں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں اس کے قلب میں خفیہ مرض یعنی غرور اور کبر نہ پیدا ہو جائے۔ چوتھا درجہ، لعنت ملامت۔ لعنت ملامت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب نرمی اور شفقت سے کام نہ چلے، امر منکر پر اصرار کی علامات ظاہر ہوں اور واعظ و نصیحت کے ساتھ تمسخر کیا جائے، جیسا کہ تعریف اور واعظ و نصیحت کے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 67۔ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سخت سست کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فحش گوئی پر اتر آئے یا زنا اور مقدمات زنا کی تہمت لگا دے یا جھوٹ بولے، بلکہ عاصی کو ان الفاظ میں مخاطب کرے جو فحش نہ کہے جاتے ہوں، جیسے یہ کہنا کہ اے فاسق، اے احمق، اے جاہل، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یا یہ کہنا کہ اے گاؤدی، اے غبی وغیرہ۔ جہاں تک عاصی کے فسق کا معاملہ ہے، وہ واضح ہے، اس کی جہالت بھی محتاج بیان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ احمق اور جاہل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے سرتابی کیوں کرتا؟ جو شخص عقل سے محروم ہے وہ احمق ہے، اور صاحب عقل وہ ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسی وعمل لما بعد موت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا نفس متی ہو اور جو آخرت کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہو، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔ بہرحال اس درجے کے دو ادب ہیں، ایک یہ کہ سختی سے اسی وقت پیش آئے جب نرمی سے کام نہ چلے، اور دوسرا یہ کہ سچ کے علاوہ کچھ نہ کہے اور زبان کو بے لگام نہ کرے کہ جو منہ میں آئے کہہ دے، بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے۔ اگر سخت کلامی کے باوجود منکر پر اصرار کا یقین ہو تب خاموش رہنا ہی بہتر ہے، البتہ اپنے طرز عمل سے ناراضگی کا اظہار ضرور کرے اور دل میں بھی اس کی معصیت کو برا سمجھتا رہے، اور معصیت کے سبب اسے حقیر سمجھنے پر اکتفا کرے۔ اگر یہ یقین ہو کہ نصیحت کرنے پر مجھے مارا جائے گا اور ناراض ہونے یا اظہار نفرت پر مار پیٹ سے محفوظ رہوں گا تو نصیحت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل سے برا سمجھنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ پانچواں درجہ، ہاتھ سے منکر کا ازالہ۔ اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے منکر کا ازالہ کر دے، مثلا لہو و لعاب کے آلات توڑ دے، شراب بہا دے، ریشم کا کپڑا اتار لے، ریشم پر نہ بیٹھنے دے، دوسرے کا غصب کیا ہوا مال چھین لے، مخصوبہ مکان سے بے دخل کر دے، بحالت جنابت مسجد میں داخل نہ ہونے دے، داخل ہو چکا ہو تو باہر نکال دے، لیکن ہاتھ سے تمام معاصی کا تغیر ممکن نہیں، مثلا زبان اور دل کے معاصی کے نہ انہیں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور چیز سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہی حال ان معاصی کا ہے جن کا تعلق عاصی کے نفس اور باطنی اعضاء و جوارح سے ہو۔ اس درجے میں بھی دو ادب ہیں، ایک یہ کہ ہاتھ کو اسی وقت استعمال کرے جب مرتکب از خود ترک کرنے پر تیار نہ ہو، اگر واعظ و نصیحت یا لعنت و ملامت سے کام چل سکتا ہو تو ہاتھ سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ایک شخص غضب کے مکان میں ہے یا جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے سختی سے منع کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ غضب کے مکان سے اپنا قبضہ ختم کر دے یا مسجد سے نکل جائے۔ اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ اسے دھکے دیے جائیں یا ٹانگیں پکڑ کر باہر نکال دیا جائے، شراب بہانے، لہو و لعاب کے آلات توڑنے اور ریشمی کپڑے اتارنے کا عمل بھی اسی وقت کرنا چاہیے جب مجرم ایسا کرنے سے انکار کر دے اور سختی کے باوجود اپنے منکرات پر اصرار کرتا رہے۔ محتسب کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے استعمال میں احتیاط کا پہلو مد نظر رکھے، یعنی اسی وقت توڑے، مثلا لہو و لعاب کے آلات جب اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت باقی نہ رہے۔ منکر کے ازالے میں دوسرا ادب یہ ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، مثلا اگر کسی اجنبی کو مسجد اور غاصب کو مخصوبہ مکان سے ہاتھ پکڑ کر نکالا جا سکتا ہو تو یہ جائز نہیں کہ اس کی ٹانگیں گھسیٹی جائیں یا داڑھی پکڑ کر کھینچی جائے یا دھکے دیے جائیں یا اٹھا کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ ہاتھ پکڑنے سے بھی مقصود حاصل ہو رہا ہے، ایذا میں زیادتی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ریشمی کپڑا بالکل نہ پھاڑے بلکہ اس کی سیون ادھیڑ دے تاکہ وہ پہننے کے قابل نہ رہے، لہو کے آلات نظر آتش نہ کرے بلکہ انہیں اس حد تک بگاڑ دے کہ وہ اس مقصد کو پورا نہ کر سکیں جس کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اسی طرح وہ صلیب بھی نہ جلائے جسے نصارہ ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسے توڑ دے۔ توڑنے کی حد یہ ہے کہ وہ چیز اس حد تک بیکار ہو جائے کہ اگر اسے اثر نو بنایا جانے لگے تو بنانے والے کو اس قدر تعب اور مشقت برداشت کرنی پڑے جو ابتدا میں بنانے والے کو اٹھانی پڑی تھی۔ اگر برتن توڑے بغیر شراب بہائی جا سکتی ہو تو برتن نہ توڑے جائیں، مجبوری کی بات دوسری ہے، اس صورت میں محتسب پر برتنوں کا تاوان بھی نہ ہوگا۔ اور شراب کی وجہ سے ان کی قیمت بھی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ شراب کے گرانے میں یہ برتن حائل تھے اور انہیں توڑے بغیر یہ ممکن نہ تھا کہ شراب کا منکر دور کیا جائے۔ شراب گرانے کے لیے بدن بھی زخمی کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ مجرم کا جسم شراب گرانے میں رکاوٹ بن رہا ہو اور اسے زخمی کیے بغیر شراب بہانا ممکن نہ ہو۔ آدمی کا جسم بہر صورت برتنوں سے افضل ہے، جب بدن کو زخمی کرنے کی اجازت ہے تو کیا برتن توڑنے کی اجازت نہ ہوگی؟ برتن توڑے بغیر شراب بہانے میں دشواری کی مثال یہ ہے کہ شراب اس قدر تنگ منہ کی سرائیوں میں ہو کہ اگر محتسب اسے بہانے بیٹھ جائے تو پینے والے کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ ہو۔ اس طرح کی سراہیاں توڑ دینی چاہیے، خواہ وہ قیمتی شیشے ہی کی کیوں نہ بنی ہوئی ہوں، محتسب کوئی تاوان نہیں دے گا، کیونکہ خامخواہ کسی کا مالی نقصان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تنگ منہ کی سراہیوں سے الٹنے میں محتسب کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کاموں میں حرج واقع ہوتا ہے تو اسے بھی عذر سمجھا جائے گا اور محتسب کو برتن توڑنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ شراب کے برتنوں کی خاطر اپنے منافع ضائع کر دے اور اپنے کام کا نقصان کرے۔ تاہم کسی عذر کے بغیر برتن ضائع کرنا تاوان کا موجب ہے، اس صورت میں محتسب برتنوں کی قیمت ادا کرے گا۔ تغیر منکر، سزا اور زجر۔ اس سلسلے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شراب کے برتنوں کا توڑنا اور مغصوبہ مکان سے غاصب کو گھسیٹ کر یا دھکے دے کر باہر نکالنا تنبیہ اور زجر کے طور پر جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے ہوتا ہے اور سزا ماضی کے کسی فعل پر ہوتی ہے، اور تغیر کا تعلق حال کے منکر سے ہوتا ہے۔ عام رعایا کے افراد کو تغیر منکر کے علاوہ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یعنی اگر منکر پائیں تو اسے دور کر دیں، اس کے علاوہ ان کا جو بھی اقدام ہوگا یا ماضی کے فعل پر سزا ہوگا یا آئندہ کے لیے زجر و تنبیہ ہوگی، اور زجر و سزا کا اختیار صرف حکام کو ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کسی اقدام میں مصلحت دیکھیں تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اگر حاکم بطور زجر شراب کے ساتھ برتن بھی ضائع کرنے کا حکم دے دے تو اس پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر کی تاکید کے لیے اس طرح کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرق الخمر وکسر الدنان، شراب بہا دے اور برتن توڑ دے۔ اس حکم کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے، تاہم یہ معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بری عادتیں ترک کرانے کے لیے زجر کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ اگر آج بھی کوئی حاکم یا والی اپنے اجتہاد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ زجر ہونا چاہیے تو اسے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، اس لیے سزا اور زجر کے اختیارات عام لوگوں کو نہیں سونپے گئے۔ زجر کی حدود۔ لیکن حاکم کے لیے زجر کی اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاصی کا ارتکاب کرنے والوں کے اموال ضائع کر دے، ان کے مکانوں کو آگ لگا دے اور جو چیزیں معصیت کا سبب بنتی ہوں انہیں پھونک دے۔ یہ مانا کہ شراب کے برتن توڑ ڈالنے میں مصلحت ہے، یہ بھی تسلیم کہ اس طرح کے مصالح مال ضائع کرنے اور مکان کو آگ لگا دینے سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے مصلحتیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ ہم پچھلوں کا اتباع کریں۔ شدید ضرورت کے وقت شراب کے برتن توڑنے کا عمل حدیث سے ثابت ہے، بعد میں برتن نہ توڑنا اس لیے نسخ کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ اس سلسلے میں یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ حکم علت کے زائل ہو جانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب علت پائی جاتی ہے تو حکم بھی واپس آ جاتا ہے۔ امام کے لیے زجر کا اختیار بھی ہم نے اتباعی کے اصول کی روح سے دیا ہے۔ رعایا کے افراد کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کے پہلو پوشیدہ ہیں اور ان پر تمام لوگوں کی نظر مشکل ہی سے پڑتی ہے۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر شراب بہا دی گئی تو برتنوں کا توڑنا جائز نہیں رہا، کیونکہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص ہوں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں ان کا استعمال نہ ہوتا ہو تو تب بلا شبہ ان کا توڑنا جائز ہے۔ دور صحابہ میں ضرورت کی شدت کے علاوہ ایک علت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جن برتنوں میں شراب بناتے یا پیتے تھے وہ اسی کے لیے خاص تھے۔ توڑنے کے عمل میں یہ دونوں علتیں مؤثر ہیں، ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ عام رعایا کو اجازت نہ دینے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حاکم کو یہ معلوم رہتا ہے کہ زجر کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ یہ علت بھی مؤثر ہے، اس لیے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دقیق فقہی نکات ہیں، محتسب کے لیے ان نکات کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ چھٹا درجہ، تحدید و تخویف، یعنی ڈرانا دھمکانا۔ مثلا مجرم سے یہ کہنا کہ اگر تو نے یہ کام کیا کہ تو میں تیرا سر توڑ دوں گا، یا تیری مرمت کروں گا، یا کسی کو تیری مرمت کرنے کا حکم دوں گا۔ اسی طرح کے دوسرے تحدیدی جملے مناسب یہ ہے کہ مارنے سے پہلے دھمکیاں ضرور دے دے، بشرط یہ کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ اس سلسلے میں ادب یہ ہے کہ کوئی ایسی دھمکی ہرگز نہ دے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلا یہ نہ کہے کہ میں تیرا مکان لوٹ لوں گا، یا تیرے بیٹے کو ماروں گا، یا تیری بیوی کو قید کر لوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں اگر عمل کی نیت سے دی جائیں تو حرام ہیں، اور عمل نہ کرنے کے ارادے سے دی جائیں تو جھوٹ ہیں۔ ہاں، اگر عاصی اس طرح کی دھمکیوں سے متاثر نہ ہو تو محتسب کے لیے اس حد تک آگے بڑھنا جائز ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہو، اور باطن کے عزم پر ظاہر میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ یہ یقین ہو کہ یہ زیادتی مؤثر ہوگی اور منکر کا قلع کما کر دے گی۔ اس طرح کی زیادتی کذب نہیں ہے بلکہ مبالغہ ہے، اور ان امور میں مبالغہ کرنا لوگوں کی عادت میں داخل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دو دشمنوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یا دو سوتنوں کی تالیف قلب کے لیے جھوٹ بولے۔ اس قدر مبالغہ اس لیے روا ہے کہ اس سے مجرم کی اصلاح مقصود ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر باری تعالی کسی ایسی چیز کی وعید فرمائیں جسے کریں نہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وعید میں خلاف کرنا یعنی وعدہ عذاب کو پورا نہ کرنا کرم اور عفو ہے، جو باری تعالی کی شایان شان ہے۔ البتہ یہ بات بری ہے کہ کسی ایسی چیز کا وعدہ کیا جائے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن ہمارے نزدیک یہ رائے اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، اس میں خلاف کی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ وعدہ سے متعلق ہو یا وعید سے۔ وعدہ و وعید میں خلاف کا تصور بندوں کے حق میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وعید میں خلاف کرنا حرام نہیں ہے۔ ساتواں درجہ، زد و کوب۔ اس سے مراد ہاتھ پاؤں سے مارنا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو رعایا کے افراد بھی اس طرح اقدام کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اسی حد تک مارنا چاہیے جس سے منکر دور ہو جائے۔ مقصد پورا ہو جانے کے بعد مارنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قاضی کسی شخص کو ادائے حق تک قید کر دے، اگر اس کے باوجود وہ شخص انکار حق پر مصر ہے اور قاضی یہ سمجھے کہ وہ ادا پر قادر ہے لیکن عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں قاضی کو جائز ہے کہ وہ ادائے حق کا اعتراف کرنے تک مجرم کو بقدر ضرورت بتدریج زد و کوب کرائے، یہی حکم محتسب کا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی مارے اور بتدریج کی رعایت کرے، اگر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئے اور یہ یقین ہو کہ مجرم ہتھیار دیکھ کر گھبرا جائے گا یا زخمی ہو کر تائب ہو جائے گا تو اسے ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے، بشرطیے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو پکڑے ہوئے ہو یا مزمار بجا رہا ہو اور اس کے اور محتسب کے درمیان نہر حائل ہو کہ محتسب کے لیے اسے عبور کر کے مجرم تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اس صورت میں محتسب اپنی بندوق اٹھا کر مجرم کو للکار سکتا ہے اور اسے دھمکی دے سکتا ہے کہ وہ فوراً عورت کو چھوڑ دے یا مزمار بند کر دے ورنہ میں گولی مار دوں گا، اگر وہ دھمکی کی پرواہ نہ کرے اور بدستور منکر میں مشغول رہے تو بندوق سے فائر کرنا بھی جائز ہے، مگر نشانہ کسی ایسی زمین کو نہ بنائے جس سے اس کی موت فلفور واقع ہو جائے، بلکہ پنڈلی، ران یا ہاتھ وغیرہ اعضا پر فائر کرے۔ تیر اور تلوار کا موقع ہو تو ان ہتھیاروں کا بھی یہی حکم ہے۔ بہرحال منکر کی تغییر جس طرح بھی ممکن ہو واجب ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وہ منکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو، انسانوں کے حقوق سے متعلق منکرات کا بھی یہی حکم ہے۔ فرقہ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق نہ ہوں ان میں صرف زبان اور ہاتھ سے مار پیٹ کی گنجائش ہے اور اس احتساب کا حق بھی صرف امام کو حاصل ہے۔ آٹھواں درجہ انصار و اعوان کو دعوت، یہ صورت میں ہے جبکہ محتسب تنے تنہا منکر کی تغیر پر قادر نہ ہو اور یہ ضرورت محسوس کرے کہ کچھ لوگ اس کی مدد کریں اور منکر کے خلاف جہاد میں اس کے شانہ بشانہ حصہ لیں، اس صورت میں اگر مجرم بھی اپنے انصار و اعوان کو آواز دے لے تو یہ امر حیرت انگیز نہ ہوگا، نتیجہ فریقین باہم دست و گریباں ہوں گے، فریقین باہم دست و گریباں ہوں گے اور کشت و خون کریں گے۔ اس درجے میں اختلاف ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر یہ انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رعایا کے افراد کو اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپس میں جنگ سے فتنے برپا ہوں گے، فسادات پھوٹیں گے اور ملک میں تباہی پھیلے گی۔ بعض لوگوں نے امام کی اجازت ضروری نہیں سمجھی، یہی قول قرین قیاس بھی ہے کیونکہ رعایا کو احتساب کے باقی تمام درجات، تعریف، واز و نصیحت، یہاں تک کہ زد و کوب اور ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے۔ آخری درجہ فریقین کو اپنے طرفداروں اور حمایتیوں سے مدد لینے پر اکساتا ہے اور یہ جنگ ہی کی صورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ امر بالمعروف کے سلسلے میں خطرناک ترین نتائج کی بھی پرواہ نہ کی جائے، انصار و معاونین کو مدد کے لیے بلانے میں محتسب کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کی نافرمانیوں کا قلع قما کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور منکرات کے خلاف جہاد کریں، اس مقصد میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ جس طرح یہ جائز ہے کہ قاضی اور مجاہدین از خود جمع ہو کر اور اپنا لشکر ترتیب دے کر کفر کی بیخکنی کے لیے کفار کے جس فرقے سے چاہیں جہاد کریں، اسی طرح محتسب کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اہل فساد کی بیخکنی کرے، ان دونوں میں ہر طرح مناسبت ہے۔ جس طرح کافر کو مار ڈالنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسی طرح اس فاسق کو بھی مار ڈالنے میں کوئی مذائقہ ذائقہ نہیں ہے جو اپنے فسق پر اصرار کی خاطر لڑتا ہے. جس طرح کفار کے خلاف جنگ میں مارا جانے والا مسلمان شہید ہے، اسی طرح وہ محتسب بھی شہید ہے جو حق پر ہو اور ظلمن مارا جائے. اگرچہ اس درجے تک پہنچنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، لیکن قیاس کا ضابطہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے. اس سلسلے میں مختصراً اور اصولی بات یہ ہوگی، جو شخص دفاع منکر پر قادر ہو وہ اپنے ہاتھ سے دفاع کرے یا ہتھیار سے تنہا دفاع کرے یا اعوان و انصار کی مدد سے، ہر طرح جائز ہے. محتسب کے آداب. ان آداب کی تفصیل تو ہم نے ہر ادب کے ضمن میں بیان کی ہے. ذیل میں ہم ان تمام آداب کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں اور ان کا منبع بیان کرتے ہیں. جاننا چاہیے کہ محتسب کے آداب کا منبع و مستر تین صفتیں ہیں: ایک علم، دوسری ورع اور تیسری حسن اخلاق. علم اس لیے کہ محتسب احتساب کے مواقع، حدود، باب اور موانع جان لے اور اس سلسلے میں شریعت کی متعین کردہ حدود پر اکتفا کرے. ورا اس لیے تاکہ جو کچھ اسے معلوم ہو اس کی مخالفت نہ کرے. بہت سے اہل علم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ احتساب میں شرعی حدود سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے اور اپنی کسی غرض، مثلا اظہار علم یا حصول جاہ کی وجہ سے احتساب کا عمل جاری رکھتے ہیں. اگر ان میں ورع ہوتا تو وہ اپنی زیادتی پر مطلع ہونے کے بعد ہرگز یہ عمل جاری نہ رکھتے. محتسب کسی ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جس کی نصیحت مقبول اور تقریر مؤثر ہو، اور یہ وصف اہل ورع ہی میں ہوتا ہے. فساق کی نصیحتوں پر لوگ قہقہہ لگاتے ہیں اور ظلم کا خوف نہ ہو تو گستاخی بھی کر بیٹھتے ہیں. حسن اخلاق کی صفت اس لیے ضروری ہے تاکہ احتساب کے عمل میں نرمی اور لطف کے ساتھ پیش آئے. بعض اوقات منکر کو دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور اس کی آگ اس قدر بھڑکتی ہے کہ علم اور ورع کے چھینٹوں سے ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک کہ طبیعت حسن اخلاق کی خوگر نہ ہو. کمال ورع بھی یہی ہے کہ آدمی ضبط نفس پر قادر ہو اور ہر اور اچھے اخلاق کا حامل ہو. محتسب کا یہی وصف اس کے عمل کو اللہ تعالی کے دین کی نصرت اور اس کی قربت کا ذریعہ بناتا ہے. جن لوگوں میں یہ وصف نہیں ہوتا وہ محتسب علیہ کی مزاحمت، دفاعی یا اقدامی کاروائی، گالی اور مار پیٹ سے سخت مشتعل ہو جاتے ہیں اور احتساب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اللہ کے دین سے غافل ہو کر اپنے نفس کے لیے انتقام کی فکر میں لگ جاتے ہیں. ایسے لوگ عموماً احتساب کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ شہرت ملے اور عزت حاصل ہو. چنانچہ جب بھی وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس سے ان کی شہرت داغدار ہو اور آبرو پر حرف آئے تو احتساب کر دیتے ہیں اور اپنی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. مذکورہ تینوں صفتیں احتساب کو لائق اجر و ثواب عمل بنا دیتی ہیں. منکر کے دفاع کرنے میں تینوں صفتیں مؤثر بھی ہیں. جو محتسب ان سے محروم ہوتا ہے وہ منکر کا کما حقہ ازالہ نہیں کر پاتا، بلکہ بعض اوقات خود اس کا احتساب شریعت کی حدود سے تجاوز ہونے کے باعث امر منکر بن جاتا ہے. ان تینوں صفتوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک دلالت کرتا ہے: لا یامر بالمعروف ولا ینہى عن المنکر الا رفیقی فیما یامرب فیما ینہى عن حلیم فیما یامرب حلیم فیما ینہى عن فقیہ فما یامرب فقیہ فیما ینہى عن. امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہی شخص کرے جو امر کرنے میں بھی نرمی اختیار کرے اور منع کرنے میں بھی نرمی سے کام لے، امر کرنے میں بھی بردبار ہو اور منع کرنے میں بھی بردباری اختیار کرے، امر کرنے میں بھی سمجھداری سے کام لے اور منع کرنے میں بھی سمجھدار رہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں ملی، البتہ بیہقی میں عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ سے یہ الفاظ منقول ہیں، من امر بمعروفی فلیکن امر بمعروف، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ محتسب کے لیے مطلق فہیم یا سمجھدار ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ احتساب کے بارے میں فہیم ہونا شرط ہے۔ یہی حال علم اور نرمی کا ہے کہ مطلق علم اور نرمی کافی نہیں ہے، بلکہ محتسب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ احتساب کرنے میں بھی بردباری اور نرم خوئی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم امر بالمعروف کرنے والوں کے زمرے میں شمولیت اختیار کرو تو اس معروف پر سب سے زیادہ تم خود عمل کرو۔ کسی شاعر کے یہ دو شعر کیا خوب ہیں، لا قلم المرء على فعل وانت منسوب الى مثل من ذم شيئا واتى مثل فانما يزري على عقله۔ تم دوسروں کو اس کے کسی ایسے فعل پر ملامت نہ کرو جو تمہاری طرف بھی منسوب ہو۔ جو شخص کسی فعل کی مذمت کرتا ہے اور خود اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنی بے عقلی کا ماتم کرتا ہے۔ فسق کی بنا پر امر بالمعروف ممنوع نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لا انام بالمعروف حتی نعمل به ولا ننہا عن المنکر حتی نجتنبہ کلہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، بل مرء بالمعروف وعلم تعمل به وانہو عن المنکر وعلم تجتنبوہ کلہ۔ یہ طبرانی صغیر و اوسط کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم امر بالمعروف نہ کریں جب تک معروف پر عمل پیرا نہ ہوں، اور منکر سے منع نہ کریں جب تک تمام منکرات سے اجتناب نہ کر لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ امر بالمعروف کرو گو معروف پر تمہارا عمل نہ ہو، اور منکر سے منع کرو گو تم خود تمام منکرات سے اجتناب نہ کرتے ہو۔ بعض اکابرین سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم میں سے کوئی امر معروف کا ارادہ کرے تو اپنے دل کو صبر کرنے کا عادی بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا یقین رکھے، اس لیے کہ جو شخص اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اسے ایزا کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسبت کا ایک ادب صبر بھی ہے، صبر کرنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ صبر کا ذکر بھی فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 17۔ اے بیٹے، نماز پڑھا کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے دنیاوی علائق کم کر دے تاکہ احتساب کرنے میں کسی قسم کا خوف رکاوٹ نہ بنے، مخلوق سے تمام منقطع کر دے تاکہ مداہنت کا شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں ایک بلی تھی جس کے لیے وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک قصائی سے چھیچڑے لیا کرتے تھے۔ ایک روز چھیچڑے لینے کے لیے اس کی دکان پر پہنچے تو قصائی کو منکر میں مشغول پایا، گھر واپس آئے اور بلی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد دکان پر پہنچے اور قصائی کو اس منکر پر سخت سست کہا۔ قصائی نے کہا کہ آئندہ میں آپ کی بلی کے لیے چھیچڑے نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے احتساب کرنے سے پہلے بلی کو باہر نکال دیا ہے اور تجھ سے تمام منقطع کر لی ہے۔ یہ بزرگ اپنے موقف میں حق بجانب تھے، کیونکہ جو شخص مخلوق سے تمام منقطع نہیں کرتا وہ احتساب پر قادر نہیں ہوتا، اور جس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اچھا اثر اور ان کی زبانوں پر اس کے لیے تعریف کے الفاظ ہوں، وہ اچھی طرح احتساب نہیں کر سکتا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قوم میں تمہارا کیا مقام اور کیا حیثیت ہے؟ عرض کیا، مجھے بڑی اچھی حیثیت حاصل ہے، لوگ میرا اکرام کرتے ہیں۔ فرمایا، تورات میں ہے کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا ہے، قوم میں اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے اور لوگ اسے برا کہنے لگتے ہیں۔ ابو مسلم نے کہا کہ تورات میں سچ ہے، ابو مسلم ہی جھوٹا ہے۔ احتساب کے عمل میں نرمی اور لطف پر یہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک وائز مامون کے پاس آیا اور اسے کسی منکر پر سخت سست کہنے لگا۔ مامون نے اسے کہا کہ بڑے میاں، ذرا نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو تم سے بہتر تھے، فرعون کے پاس بھیجا جو مجھ سے برا تھا، تو انہیں یہ نصیحت فرمائی، فقولوا لا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 44۔ پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے۔ محتسب کو چاہیے کہ وہ نرمی کے باب میں انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ سن کر صحابہ کرام چیخ اٹھے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے قریب لاؤ۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے زنا پسند کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے لیے زنا پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے زنا پسند کرتا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو۔ فرمایا، لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے زنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے اس کے بعد بہن کا اور ابن عوف کی روایات کے مطابق خالہ اور پھپھی کا بھی ذکر فرمایا۔ اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میری جان آپ پر نثار ہو، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور یہ دعا کی، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ، اس کا دل پاک کر، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کی شرمگاہ کو زنا کی برائی سے محفوظ رکھ۔ راوی کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس شخص کو زنا سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ شاید ہی کسی دوسری چیز سے نفرت ہو، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے انعامات قبول کیے ہیں۔ فضیل نے جواب دیا کہ انہوں نے بادشاہ سے اپنا حق وصول کیا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب معترض چلا گیا اور سفیان سے تنہائی میں ملاقات ہوئی تو فضیل نے انہیں تنبیہ کی اور بادشاہ کے ہدایہ قبول کرنے سے منع کیا۔ سفیان نے کہا کہ اے ابو علی، بخدا اگرچہ ہم نیک نہیں ہیں، لیکن ہمیں نیکیوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کا برا نہیں مناتے، اور جو نصیحت آپ کرتے ہیں اسے بلا تکلف قبول کر لیتے ہیں۔ حماد ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سلا ابن اشیم کے پاس سے کوئی شخص گزرا، اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا، ہم نشینوں نے چاہا کہ شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور شدید مواخذہ کریں، لیکن ابن اشیم نے ان سے فرمایا کہ تم رہنے دو، اس کے لیے میں تنہا کافی ہوں۔ اس کے بعد آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بھتیجے مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا کام ہے چچا جان؟ فرمایا، میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنا پاجامہ تھوڑا سا اوپر کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ بہت بہتر، اور پاجامہ اوپر کر لیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے رفقائے مجلس سے فرمایا کہ اگر تم اس پر تشدد کرتے اور سختی سے پیش آتے تو وہ بہت بہتر اور بسر و چشم کہنے کے بجائے گالیوں سے نوازتا۔ محمد بن زکریہ غلابی اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مغرب کی نماز کے بعد عبداللہ ابن محمد ابن عائشہ مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ قریش کا ایک نوجوان نشے کی حالت میں سر راہ موجود ہے اور ایک عورت کو پکڑے ہوئے ہے۔ وہ عورت چیخ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ ابن عائشہ اس نوجوان سے واقف تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو چھوڑ دو۔ لوگ الگ ہٹ گئے۔ آپ نے نوجوان کو اپنے پاس بلایا، وہ شرماتا ہوا آیا۔ ابن عائشہ رحمت اللہ علیہ نے اسے محبت اور شفقت سے گلے لگایا اور اپنے گھر لے گئے اور خادم سے کہا کہ اسے اپنے پاس سلا لے، جب اس کا نشہ اتر جائے تو اسے بتلا دینا کہ وہ کیا حرکات کر رہا تھا، اگر وہ جانا چاہے تو جانے مت دینا بلکہ میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ جب اس کی حالت درست ہوئی اور نشہ اترا تو خادم نے اسے رات کے واقعے سے مطلع کیا۔ نوجوان یہ سن کر سخت شرمندہ ہوا اور رونے لگا۔ جب اس نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو خادم نے اپنے آقا کے حکم سے آگاہ کیا، وہ نوجوان ابن عائشہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے اپنے آبا و اجداد کی شرافت سرے بازار نیلام کر دی اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیا، تجھے نہیں معلوم کہ تو کس کا بیٹا ہے، اللہ سے ڈر اور اپنی حرکتوں سے باز آ۔ نوجوان گردن نیچے کیے آنسو بہاتا رہا۔ جب ابن عائشہ خاموش ہوئے تو اس نے کہا کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اب کبھی شراب نہ پیوں گا اور نہ عورتوں کے ساتھ دست درازی کروں گا، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور بارگاہ ایزدی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے اسے اپنے قریب لایا اور اس کے سر پر بوسا دیا اور فرمایا، بہت خوب بیٹے، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ نوجوان ان کی نرم لہجے اور لطف و مہربانی سے بھرپور نصیحتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان کی خدمت میں رہنے لگا اور ان سے احادیث سیکھنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں، لیکن ان کا معروف منکر ہوتا ہے، اور اپنے تمام معاملات میں نرمی اختیار کرو، نرمی کے ذریعے تم اپنا مقصد زیادہ بہتر طریقے پر پورا کر سکتے ہو۔ فتح ابن شخرف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو راستے میں پکڑ لیا اور اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا جس کے خوف سے لوگ قریب نہیں جا رہے تھے اور بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ طرفا تماشا یہ کہ وہ شخص جوان اور نہایت قوی الجسہ تھا، لوگ اس لیے بھی خوفزدہ تھے۔ اسی اثنا میں جبکہ لوگ کھڑے ہوئے عورت کی چیخیں سن رہے تھے، بشر ابن حارث رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزرے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو مجرم کے قریب گئے اور اس کے شانے پر اپنا شانہ رگڑا۔ نہ جانے آپ کے شانے میں کیا چھپا تھا کہ وہ شخص زمین پر گر پڑا، عورت اس کے قبضے سے نکل گئی اور صحیح سالم رخصت ہو گئی۔ لوگ اس کے قریب قریب پہنچے، وہ زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا اور اس کا تمام جسم پسینے میں شرابور تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتلایا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ ایک بڑے میاں میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر لرز گیا اور مجھ پر اس قدر ہیبت سوار ہوئی کہ میں اپنے بوجھ کا متحمل نہ رہ سکا اور زمین پر آ رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بڑے میاں کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بشر ابن حارث تھے۔ اس نے کہا، افسوس، میں کتنا بدقسمت ہوں، اب وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے اور میرے متعلق کیا خیال فرما رہے ہوں گے۔ اسی غم میں وہ بیمار پڑ گیا اور ساتویں روز جاں بحق ہو گیا۔ احتساب کے سلسلے میں متقی اور پرہیزگاروں کا یہی طریقہ تھا۔ کتاب الصحبت میں ہم نے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے متعلق جو روایات اور آثار ذکر کیے ہیں وہ بھی اس بحث میں مفید ہیں۔ طول کلام کے خوف سے ان روایات و آثار کو دوبارہ نقل کرنا مشکل ہے، فی الوقت اسی مختصر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔